الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امت مسلمہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے جن خرابیوں میں مبتلا ہے، ان میں بڑی خرابی جس کو جڑ کا نام دیا جا سکتا دوسری خرابیوں کی، وہ ہے توازن کا فقدان. توازن کا فقدان، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اعتدال کو رکھا ہوا ہے. انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے. اس کے سامنے اگر تین چیزیں آپ رکھیں تو وہ درمیانی چیز کو اختیار کرتا ہے. جس کے مزاج میں اعتدال ہوتا ہے، جس کی فطرت سلامت رہتی ہے، وہ درمیانی صفات والی چیز کو اختیار کرتا ہے. جیسے کسی آدمی کے سامنے آپ لا کر کے رکھیں کوئی مشروب پینے کی چیز، بہت زیادہ میٹھا ہوگا تو بولے گا یہ بہت زیادہ میٹھا ہو گیا. بالکل ہی اس کے اندر شکر نہ ہو، چینی نہ ہو تو بولے گا کہ اس کو تھوڑا سا چینی ڈال کے اس کو تھوڑا سا میٹھا کر لو. تو ایک بالکل بغیر چینی کا ہے اور ایک بہت زیادہ چینی والا ہے اور ایک درمیان میں ہلکی پھلکی چینی والا ہے. تو اکثر امت کے افراد جن کی فطرت سلامت ہوگی وہ درمیانی چیز کو اٹھائے گی. تو یہ ہوتا ہے اعتدال، اور یہ فطرت میں رکھا ہوا ہے. لیکن لوگوں نے اپنے اپنے ترجیحات کو بدل کر کے اس توازن کو مفقود کر دیا، بگاڑ ڈالا، اس توازن کو بگاڑ ڈالا، فکر میں بھی، عمل میں بھی، دنیا میں بھی، دین میں بھی. دین کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے تو بہت ہی خرابی لاتا ہے. دین تباہ ہو گیا تو پھر دنیا بنی ہوئی نظر آئے بھی تو وہ بنی ہوئی نہیں رہتی. دین تباہ ہو جائے تو پھر سب کچھ ہی تباہ ہو گیا، دنیا بھی باقی نہیں رہی. تو یہ دین میں ہم کہاں کہاں یہ کمزوری کرتے ہیں، حالیہ مسائل کے اندر اگر غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں یا امت جو غلطی کر رہی ہے اس میں یہ توازن کا فقدان ہی پایا جاتا ہے، جس کی اصلاح کی ضرورت ہے. جیسے آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، یہ سنڈے کو کرنا تھا یا منڈے کو کرنا تھا. امت کے عرب حضرات نے اور عجم میں سے بھی بہت سو نے ان کی تقلید میں وہ اتوار کو سنڈے کے دن ہی عید کر ڈالی، اور باقی اکثر لوگوں نے پھر منڈے کے دن عید کی. تو کس نے صحیح کیا، کس نے غلط کیا، کس کے پاس اپنے موقف کی دلیل ہے، کس کے پاس اپنے موقف کی دلیل نہیں ہے، جن لوگوں نے جس بنیاد پر بھی کیا اس کو اگر اس توازن والے ترازو میں تول کے دیکھیں گے تو یہی چیز نظر آئے گی کہ یہی گڑبڑا گیا. سنڈے والوں سے پوچھا گیا کہ تم نے عید کیوں کی، تو بولے تاکہ ساری دنیا میں عید ایک ہو جائے، کیونکہ مکہ مدینہ میں عید اس دن ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی اس دن عید ہو جائے. تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑنے کے مقصد سے انہوں نے ایسا کیا، مثال کے طور پہ. لیکن ان کو دنیا کے مسلمان صرف مکہ مدینہ میں نظر آ رہے، یہاں پر بھی تو مسلمانوں کی اکثریت نے اتوار کو عید نہیں کی، وہ نظر نہیں آ رہا. تو مقامی طور پہ رہتے ہوئے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ اپنے کو جوڑنے کے بجائے جو دور کے مسلمان ہیں ان سے جوڑ کر مقامی لوگوں سے اپنے آپ کو توڑ لیا. یہ تو ایک سرسری سی دلیل کے جائزے میں ہے. حقیقت پہ اگر دیکھو تو کیا جائز بھی ہے؟ وہ جائز بھی تھا وہ عمل جو کیا گیا؟ اگر دیکھیں گے آپ تو آپ کو پتا چلے گا کہ بالکل بھی جائز نہیں. ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کیا، تو بولے کہ وہ کیلنڈر والے حساب میں یا مکہ مدینہ میں چونکہ چاند ہو گیا تو یہاں بھی. بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کوئی تعلیم ہے یا نہیں ہے کہ عید کب کرنا ہے اور روزہ کب رکھنا ہے؟ واضح تعلیم ہے یا نہیں ہے؟ ان سے پوچھو آپ کے پاس اپنے موقف کی کیا دلیل ہے؟ جواب کچھ بھی نہیں. مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے، مسلمانوں کو جوڑنے کے واسطے یہ طریقہ اختیار کیا جائے، یہ کہاں لکھا ہوا؟ نماز بھی تو ہے، وقت سے جڑی ہوئی ہے، روزہ بھی ہے، وقت سے جڑا ہوا ہے، حج بھی ہے، وقت کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ میں اس کو سیٹ کیا گیا ہے شریعت میں، قربانی ہے وہ بھی ٹائم کے ساتھ میں سیٹ کی گئی ہے. جس وقت مکہ مدینہ میں ظہر کا وقت ہوتا ہم یہاں پڑھتے ظہر، جس وقت وہاں جمعہ کا ٹائم ہوتا ہم یہاں پڑھتے جمعہ، کیوں نہیں؟ امت کو اگر جوڑنا ہی تھا تو پھر نمازیں بھی وہی ٹائم پہ پڑھ لیتے جب وہاں نمازیں ہو رہی ہیں. تو بنیادی جو غلطی ہوئی وہ یہیں سے ہوئی کہ ان لوگوں نے امت کو جوڑنے کے واسطے اپنے ذہن میں ایک چیز بنا لی ہے، اپنا ذہن یہ بنا لیا ہے کہ جوڑنے کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے. اور پھر اس کے پیچھے عبادت کا ایک اہم مقصد اور ایک اللہ کا ایک ضروری حکم ٹوٹ رہا ہے اس کو نظر انداز کر دیا. تو شریعت ایک طرف تھی، اپنی چاہت ایک طرف تھی. اب یہ اس کو نیک نیتی تو نہیں بولیں گے نا، کہ آدمی امت کو جوڑنے کے خاطر یہ کام کر رہا ہے. میں نے ابھی بتایا ہے کہ امت کو جوڑنے کے خاطر اگر یہ کام کیا جاتا تو مقامی طور پر جو امت موجود ہے ان سے جڑنے کی فکر پہلے کی جاتی, جو امت دور موجود ہے ان سے جڑنے کی فکر بعد میں کی جاتی. یہ امت کو جوڑنے کے لیے نہیں تھا, تو پھر یہ کیا تھا؟ پھر ایک مرضی تھی, ایک چاہت تھی, ایک اپنے حساب سے اپنے ذہن سے اپنے نفس کے ساتھ چلنے کا تھا تو وہ چل گئے. تو یہاں ایک طرف ان کی چاہت ہے, دوسری طرف اللہ کی شریعت ہے. چاہت اور شریعت کا ٹکراؤ ہوا, انہوں نے چاہت کو ترجیح دے ڈالی, توازن بگڑ گیا. تو وہ رمضان کا مسئلہ ہو, رمضان کے چاند کا مسئلہ ہو, یا عید کے چاند کا مسئلہ ہو, یا ذی الحج کے چاند کا مسئلہ ہو, یا مہینہ 12 سال کے 12 مہینوں کے چاند کا مسئلہ ہو, صاف حکم موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر کے مہینے کی ابتدا کا, چاند دیکھ کر کے مہینے کی انتہا کا فیصلہ کرنا. اب اس حکم کے آگے جو بھی یہاں پہ مہینہ کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا کا معیار کیا ہے, اس کی کیا دلیل ہے, اس بارے میں کیا صاف وضاحت ہے, یہ وضاحت ہے. اس حوالے سے اگر کوئی بھی بات اس کے اگینسٹ جائے گی, یعنی جو مہینے کی اس ترتیب کو بگاڑے گی, مہینے کے شروع ہونے کی اور ختم ہونے کی, تو وہ توازن کو بگاڑنے والی چیز سمجھی جائے گی. چاہے وہ جس نیک نیتی سے کی جائے, چاہے وہ جتنے بلند بانگ دعووں سے کیا جائے, چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی نعرہ لگایا جائے, وہ قبول نہیں ہوگا. ایک مسئلہ یہاں پہ بگڑا. حج کے ایام چل رہے ہیں, حج کے ایام کے اندر آپ جانتے ہیں امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا کثیر تعداد جو ہے حج کے لیے بیت اللہ کے پاس کعبہ کو جاتی ہے, حرمین کو جاتی ہے, مناسک کے حج کو ادا کرتی. ان لاکھوں کی تعداد میں سے ہزاروں ایسے بھی ہوتے ہیں, یا بہت احتیاط کے ساتھ کہا جائے تو سینکڑوں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس حج کی ادائیگی سے ایک بار فارغ ہو چکے ہوتے ہیں, ان کے ذمے سے یہ فرض ثابت ہو چکا ہوتا ہے, نفل حج کے لیے وہ جا رہے ہوتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو, جن کا فرض حج بھی ہے ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے ذمے قرضے واجب ہوتے ہیں دوسروں کے. دوسروں کا وہ قرضہ جو ان کو ادا کرنا باقی ہے وہ اپنے ذمے رکھ کر وہ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں. ہمارے لیے بہت بڑا عمل وہ کر رہے ہیں, بے شک کر رہے ہیں, لیکن یہاں توازن بگڑا ہوا ہے, گڑبڑا گیا. وہ کیسے؟ ایک طرف قرضہ ہے, دوسری طرف حج ہے, قرضے اور حج میں حج بڑا ہوا نا, نہیں ہے. وہ دیکھیں گے نوعیت, اس میں تفصیل ہے. جو قرضہ ہے وہ قرضہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ اللہ سے کہ بندے سے؟ اس کا تعلق ہے بندے سے. تو ایک طرف ہے حق العبد, اور حج کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے. تو وہ ہے حق اللہ. فقہ کا ایک اصول ہے جو ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا تفصیل سے کہ حقوق اللہ مصالحت پہ مبنی ہوتے, حقوق العباد مشاحات پہ مبنی ہوتے. حقوق اللہ کا اور حقوق العباد کا ٹکراؤ ہو جائے اور دونوں ایک لیول کے ہوں تو حق اللہ کو چھوڑا جاتا ہے, حق العبد کو مقدم کیا جاتا ہے. تو قرضے کی ادائیگی جو فلفور ادا کرنا ضروری ہے وہ پہلے ہے, اور حج کی ادائیگی بعد میں ہے. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے, بے شک اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے کہ ایک غزوے میں ایک صحابی کے بارے میں, ایک شخص کے بارے میں صحابہ نے کہا فلاں شہید ہو گیا, بڑی بے جگری سے لڑا, بڑا ہی زبردست اس نے کارنامہ کیا, کفار کے دانت کو اس نے کھٹے کر دیا, یہ اس کی ان کی تعریفات میں پل باندھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری چیزیں ان سماعت فرمائی سنی, اور آخر میں فرمایا اس نے 2 درہم کی چیز خیانت کی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے خیانت کی ہے چھوٹی سی چیز کی, اس کی وجہ سے وہ جہنم میں. اس نے خیانت کی ہے, اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے. بعد میں پتہ چلا تحقیق کی تو ان کے پاس سے مال غنیمت کی کوئی ایسی چیز برآمد ہوئی جس کی قیمت صرف 2 درہم تھی. ایک طرف بندے کی جان چلی گئی, غور کریں, ایک طرف بندے کی جان چلی گئی, دوسری طرف صرف 2 درہم ہے. لیکن جہاد کا عمل حق اللہ ہے, اور وہ جو 2 درہم کی بات تھی وہ حق العبد ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں خیانت ہوئی بندوں کے حق میں تو اس کی کوئی قدر نہیں کی جائے گی. آپ کو واقعات تو یاد ہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض صحابہ کے بارے میں جن کے ذمہ قرضہ تھا کہ میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا کیونکہ ان کے ذمہ قرض ہے, پھر جب دوسرے صحابہ نے ذمہ داری لی کہ ہم اس کو ادا کریں گے تب آپ نے نماز جنازہ ادا فرمایا. تو حقوق العباد کا مسئلہ اتنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے. وہ جو بات ابھی بولی گئی بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ حج کہاں اور قرضہ کہاں. قرضہ ایک معمولی سی چیز ہے, حج اتنی بڑی عبادت ہے, اسی کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عبادت کے بڑے ہونے سے کوئی انکار نہیں کیا جا رہا. جہاد کا عمل کتنا بڑا عمل ہے, اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹا دینا, اپنے جسم کا لہو خون کا قطرہ قطرہ بہا دینا, اپنی زندگی کو ختم کر ڈالنا کہ آگے ایک نفس اور ایک سانس جاری نہ رہے, کتنا بڑا عمل ہے, معمولی بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے مقابلے میں اس اتنے بڑے عمل کی قدر نہیں کی جائے گی 2 درہم کی خیانت کی. بس جو بندے قرض لے کر کے حج پہ جا رہے ہیں, قرض اپنے ذمے رکھ کے قرض حج پہ جا رہے ہیں, آپ اندازہ کریں کہ وہ کس قدر غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور کس قدر جو بات عرض کی گئی کہ توازن کا فقدان ہے, ترجیحات بدل گئی ہیں. اپنے حساب سے ہم ترجیح بتاتے ہیں کہ یہ چیز پہلے ہے یہ چیز بعد میں. بہت سارے مسائل اسی قسم کے زکوٰۃ میں بھی آ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حج کے واسطے پیسہ جوڑا ہوا ہے تو اس پہ زکوٰۃ کیسے دیں, وہ بھی تو اللہ کے لیے, یہ بھی اللہ کے لیے, نہیں زکوٰۃ دینا ہے اس کے اوپر. اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے جوڑا ہوا ہے, بیٹیوں کی شادی کے لیے جو جوڑا گیا ہے اس میں سے 40واں حصہ مانگا جا رہا, 39 باقی ہیں, پھر بھی وہ 40ویں پر ہی بندے کی نظر ہے. ترجیحات بدل گئے ہیں، یہاں سے گڑبڑ ہوتی ہے. اب عام طور سے لوگ زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد عام طور سے سب لوگ سوال کرتے ہیں، سال بھر یہ فون آتے رہتے ہیں اس قسم کے ہمارے شریعہ بوڑھے، کہ ہم جو ہے زکوٰۃ دے چکے تھے، ہمارے فلاں رشتہ دار کو یا فلاں مقام پر ضرورت پیش آ گئی ہے، کیا ہم اگلے سال کی زکوٰۃ دے لیں؟ بالکل اجازت ہے دینے کی، لیکن سوچنے کا ایک انداز یہ بھی تو ہے کہ اللہ نے مانگا تھا 40واں حصہ، وہ 40واں ہی دیا ہے نا، 39 تو ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں نا، 2.5% ہی ہم نے دیا ہے نا، 97.5 تو ابھی باقی ہے نا ہمارے پاس، اس میں سے بھی تو اللہ کے نام پہ دیا جا سکتا ہے نا جو انہوں نے دیا ہے. یہ سوچنے کا انداز ہی لوگوں کا بدل گیا. اب ایک 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 فرض ادا ہو گیا ہے مالی حوالے سے، تو اگلے سال اب اگر ضرورت پیش بھی آتی ہے تو اگلے سال کی نیت اس کے اندر کی جا رہی ہے. اس قدر بخیل، وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں، وہ بھی اس مال میں جس کو لے کے قبر میں جانا نہیں ہے اور جو آخر کار اللہ ہی کا ہونا ہے، ولی اللہ میرا سماوات ہی ول ارض. کوئی بھی انسان ہوگا اس کے بیٹوں کو ملے گا، بیٹوں کے بعد پوتوں کو، نسل آخر میں کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہوگی، تو کس کو ملے گا؟ اللہ کو ملے گا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو دینے میں آگے پیچھے ہوتے ہو، تذبذب کرتے ہو، ذرا سوچ کے دیکھو یہ آیا کہاں سے، آئے گا کہاں پر. للہ میراث السماوات والارض، اور تمہارا ایک مال کیا، 1 ملین، 2 ملین، 1 بلین، 2 بلین، 1 ٹریلین، 2 ٹریلین، یہ جتنے بھی سینکڑوں ٹریلین اب شمار کر لیں، آسمان اور زمین کی قیمت کے برابر ہے، کچھ بھی نہیں. اس کا ایک پارٹ ہے، اس کا ایک حصہ ہے. اللہ کہہ رہے میراث السماوات والارض، یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین، یہ ساری کی میراث، ساری میراث میری ہے، ساری کی ساری میراث میری ہے، یہ تھا میرا، ہے میرا، رہے گا میرا. اب دینے کے اندر ہم آگے پیچھے ہوتے. قربانی آئی ہے، قربانی کے موقع سے لوگ بڑی اہمیت کے ساتھ یہ سوال کر رہے تھے کہ بھائی یہ جو 9 دن ہے، قربانی کرنے والے کے واسطے حکم ہے کہ اپنے ناخن نہیں کاٹنا، بال نہیں کاٹنا، بڑی اچھی بات ہے. یہ سوال فکر کی دلیل ہے کہ آدمی کو یہ بڑا شوق ہے اس بات کا کہ وہ اس حکم کو پورا کرے، اللہ کو راضی کرے اور ایک حاجیوں سے مشابہت اختیار کرے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہاں پر بھی توازن کا فقدان ہے، یہاں پر بھی ہماری ترجیحات تھوڑی سی بدلی ہوئی ہیں، یہاں بھی ہم اپنے نفس کے پیچھے ہی جا رہے ہیں. یہ کیسی بات ہے، ہر چیز کو مول صاحب وہیں لے جا کے جوڑیں. میں بتا رہا ہوں آپ حضرات کو، یہ سوالات وہ کر رہے تھے جو داڑھی کاٹ رہے تھے، ناخن کاٹنے کی، سر کے بال کاٹنے کی ممانعت جس جو وارد ہے، یعنی اتنے دن نہیں کاٹنے، مستحب ہے، مستحب ہے، کریں گے تو ثواب ہے اور نہیں کریں گے تو کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم اتنا اہتمام کر رہے ہیں، اور داڑھی کا کیا کریں؟ جو واجب ہے، جو بندہ اگر اس کا اہتمام نہیں کرے گا تو نماز میں ہوتے ہوئے نماز کا الگ حساب ہے، داڑھی کا الگ حساب ہے، نماز میں، دوران نماز. تو ایک چیز واجب ہے اور ایک چیز مستحب ہے، ہم لوگوں کی نظر میں مستحب کی اہمیت زیادہ ہے تو اس کی فکر پڑی ہوئی ہے، واجب کی اہمیت کم ہے اس واسطے اس کی فکر نہیں پڑی ہوئی. تو ہم نے واجب کو قربان کر ڈالا ہے مستحب کے لیے. یہی ہے توازن کا فقدان، یہی ہے ترجیحات کے اندر توازن کا بگڑنا. قربانی کا عمل آیا تو امت کا ایک دانشور طبقہ، خود کو سمجھدار سمجھنے والا طبقہ، سمجھدار ہوتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ دوسری دنیا ان کو سمجھدار سمجھے، یہ طبقہ ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی قربانی ایک ایسا عمل ہے، یہ اس کے اندر لاکھوں جانوروں، کروڑوں جانوروں کا جو ہے نا خون بہایا جاتا ہے، گوشت ضائع ہوتا ہے، یہ عمل کو نہ کیا جائے تو وہ جو قیمت ہے، وہ قیمت کو لے کر کئی رفاہی کام انجام دیے جا سکتے ہیں، کئی فیملیوں کی خدمت کی جا سکتی ہے. امت مسلمہ بدحال ہے، وہاں پہ جو ہے نا یہ کام کیا جا سکتا. اتنا خوبصورت ان کا یعنی طریقہ کار لگتا ہے یا بات لگتی ہے کہ واقعی امت کی کتنی فکر ہے ان لوگوں کو. یہ قربانی کے مسئلے کو چھوڑ کے دیکھ لیں کتنی فکر ہے ان کو، ان کے جیب میں پائے جانے والے موبائل کو دیکھ لیں، ان کے پاس جو گاڑیاں استعمال میں ہیں ان گاڑیوں کو دیکھ لیں، وہ جن گھروں میں رہتے ہیں ان گھروں کو دیکھ لیں، ان کی جابیں دیکھ لیں اور ان کا باقی طریقے زندگی دیکھ لیں، پھر ڈیسائیڈ کریں امت کی فکر کتنی. قربانی میں کیوں یاد آیا یہ؟ قربانی میں یاد آنا یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، اور اس دھوکے میں آ کر وہ امت خود بے وقوف ہیں، دوسروں کو بنانا چاہتے ہیں، اور پھر خواہش کیا ہے کہ دوسرے سمجھدار سمجھے ان کو. اللہ کا حکم ہے، اس کے آگے کسی اور چیز کی اہمیت رہتی ہے؟ نہ انسانی مال کی اہمیت رہتی ہے، نہ جان کی اہمیت رہتی ہے. اللہ کے حکم کے آگے یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ کے حکم کے آگے اپنی منطق چلائی جا رہی. کہتے ہیں کسی بادشاہ نے کا کوئی خاص وزیر تھا، اور وہ وزیر سے بہت زیادہ، ایک غلام تھا، اس غلام سے بادشاہ کو بہت زیادہ محبت تھی. تو اب ظاہر سی بات ہے ایسے مواقع پر دوسرے جو وزرا اور خواص ہوتے ہیں ان کو شکایت ہو جاتی ہے کہ اس کا مقام اتنا ہے نہیں جتنی محبت اس کو ملتی ہے، جتنا احترام یا جتنی چاہت یا جتنا اس کا پاس و لحاظ کیا جاتا ہے. ان لوگوں نے شکایت کی کہ ہمیں بڑی شکایت ہے کہ اس کو جس کی جتنی اس کی حیثیت ہے، اس حیثیت سے زیادہ آپ اس کو مقام دیتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ فرماتے ہیں. بادشاہ سے شکایت کی خواص نے، وزرا نے، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، تمہاری شکایت کو رفع کرتے ہیں، دور کرتے ہیں. خزانے سے انتہائی قیمتی موتی کو منگوایا، جس کی قیمت کہتے ہیں کہ وہ خزانے کے برابر تھی, اس اکیلے قیمت کی موتی کی قیمت. منگائے کہا جو سب سے بڑا وزیر تھا اس کا, اس کو توڑو, پھوڑ دو. اس نے کہا نہیں, یہ آپ کے ساتھ میں, وہ دلیل کیا دے رہا ہے کہ بادشاہ ایک طرف حکم دے رہا ہے کہ اس کو توڑ دو, تو وزیر کہتا ہے میں نہیں توڑوں گا. کیوں نہیں توڑوں گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں توڑا تو آپ کے ساتھ میں بددیانتی ہوگی کہ یہ قیمتی چیز ہے اور اس کا میں نے ضائع کر دیا, اور یہ نقصان میں آپ کا نہیں کر سکتا. یہ دلیل وہ دے رہا ہے, وہ بھی یہی کہہ رہا, باقی وزرا بھی یہی کہہ رہے, باقی سب بھی یہی کہہ رہے, ان کو شکایت تھی وہ سارے یہی کہہ رہے بادشاہ کے حکم پہ کہ اس موتی کو توڑ دو, یہ سارے وہی کہہ رہے. بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, وہ غلام کو بلاؤ جس کے بارے میں تم کو شکایت ہے کہ میں اسے مقام زیادہ دیتا ہوں. اس کو کہا کہ بھائی ہاں ان کو جو بولا گیا وہ کرو. فوری اس نے اس کا چکنا چور کر دیا موتی کو. سارے درباری حیران, لیکن بادشاہ خوش. سارے درباری حیران ہے, خواص اور وزرا وہ سب حیران کہ اتنا نقصان کر دیا بادشاہ کا, خزانے جتنے قیمتی موتی کو تم نے ضائع کر دیا, اس قدر بدتیانتی قوم کے ساتھ میں کر دی, اس قدر نقصان تم نے قوم اور بادشاہ کا اور اپنے ملک کا کر دیا. پھر اسے پوچھا کہ بھائی ان سب کو بولا گیا تھا, انہوں نے نہیں توڑا, تم کو بولا گیا تم نے توڑ دیا, اور تمہارے توڑنے پر ان کو یہ اعتراض ہے کہ تم نے قوم کا نقصان کر دیا, تو اب مجھے بتاؤ کہ پھر ان کے سوال کا یا ان کے اعتراض کا جواب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس موتی کا کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان اس نقصان سے زیادہ نقصان ہوتا اگر آپ کے حکم کو توڑا جاتا. یہ قیمتی ہے, یہ سلطنت آپ کے حکم سے بڑھ کے نہیں ہے. رب السماوات والارض احکم الحاکمین کے حکم کی حیثیت کیا ہوگی؟ قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے تو اللہ کو ہم منطق سے سمجھانے لگ رہے ہیں کہ بھائی اس سے قوم کا نقصان ہو رہا ہے. پھر اس میں بھی کس قدر عقلیت ہے, معقولیت ہے, غور کر کے دیکھیں. قربانی کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کو جاب ملتا ہے, اور جاب کا جو عمل ہے, مطلب جاب ملنا, مزدوری ملنا, کام ملنا بندوں کا, اس کی وجہ سے غربت دور ہوتی ہے. اکانومی کا بنیادی اصول ہے کہ جاب بڑھیں گی تو غربت دور ہوگی. وہاں اس نقطے پر تو غور نہیں کیا جا رہا. اللہ کے حکم کو کیسے ٹالا جا سکتا اور ٹالنے پہ امت کو کیسے لگایا جا سکتا, اس پہ سارا عقلی زور صرف کیا جا رہا اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہ ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں امت کی, امت مسلمہ کی, دشمنوں کے اعلی کار بن کے یہ سب کرتے ہیں, اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان ان کی ان باتوں میں آ بھی جاتے ہیں. بھائی اللہ رسول کے حکم اور سنتوں کے آگے ہم کسی اور کی بات مان کیسے سکتے ہیں؟ ہم عملی طور پہ کوتاہ ہو جائیں, فکری طور پہ کیسے پسپا ہو جائیں گے؟ اگر ایک چیز ہم عملاً چھوڑ بھی رہے ہیں تو اس کی اہمیت کو دل سے کیسے نکال دیں گے؟ اور اس کی اہمیت اگر دل سے نکل بھی جائے گی تو پھر ہمارے پاس ایمان رہ جائے گا یا نہیں, سوچ کے دیکھ لیں. ایمان کی بنیاد ہی اس بات پر ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی, کہ باقی ہر چیز سے زیادہ عزیز مجھے میرا اللہ میرا رسول, باقی ہر چیز سے زیادہ ان کی تعلیم ہے, باقی ہر چیز سے زیادہ ان کا حکم ہے. سنت مجھے محبوب ہے فیشن کے مقابلے میں, سنت مجھے محبوب ہے عزیز ہے رواج کے مقابلے میں, سنت مجھے محبوب ہے میری اپنی چاہت کے مقابلے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے, وہ موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کی ہر چیز سے بڑھ کر میں اس کی نظر میں عزیز ہو جاؤں. تو وہ نظر جھکائے, سر جھکائے اور غور کر کے بتایا رسول اللہ میرے بیوی بچے کاروبار جائیداد یہ ساری چیزوں سے زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں, مگر میرے نفس سے زیادہ آپ عزیز نہیں ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر نہیں عمر, تو پھر نہیں, یعنی ایمان حاصل نہیں ہو سکتا, کمال ایمان حاصل نہیں ہو سکتا. تو پھر فوراً انہوں نے سر جھکایا اور فوراً ہی اپنی نیت کو چینج کیا اور اللہ نے ان کی حالت کو بدلی. پھر فرمایا کہ رسول اللہ اب میرے نفس سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان, اب اب اب, یعنی اب ایمان کا کمال حاصل ہوگا, اس کے بغیر نہیں. تو ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں, ہم جو فکری اعتبار سے ترجیحات کے مسئلے میں توازن کے کو بگاڑ رہے ہیں, دینی مسئلوں میں بھی ویسے ہی ہے, دنیا میں بھی ہمارا حال تقریباً ویسے ہی ہے, یہ انتہائی خسارے کی بات ہے. ہم بھی اس چیز کو سمجھیں کہ ہم کہاں کہاں اس قسم کی کمزوریوں کا شکار ہیں. ہم سمجھیں گے تو ہم ہماری جنریشن کو, آگے نسلوں کو سمجھا پائیں گے, خواتین کو سمجھا پائیں گے. اور یہ باتیں ڈسکس کرنے کی ہوتی ہیں, اور جا کے یوٹیوب وغیرہ سے آن لائن چیزوں سے سکھانے کی کوشش مت کیجیے. ان پرسن لوگوں سے, علماء سے تعلق جوڑیے. وہ کنفیوز دنیا ہے, آن لائن کی دنیا, انٹرنیٹ کی دنیا کنفیوز کرنے والی دنیا ہے. آپ کو یہ نہیں بولا جا رہا کہ وہاں سب غلط ہے, لیکن یہ ضرور بولا جا رہا اور دیانت کے ساتھ بولا جا رہا, اس ممبر اور اس کرسی کا حق سمجھ کر آپ کو بولا جا رہا, یہاں کا فرض سمجھ کر آپ کو بولا جا رہا کہ وہاں حق و باطل مکس ہے, وہاں حق و باطل مکس ہے. وہاں سے اپنے آپ کو اور دین کو, اپنے خود کو دین سکھانے, اپنے بچوں کو دین سکھانے, اپنی فیملی کو دین سکھانے کی کوشش مت کیجیے, ورنہ آپ اپنا نقصان کریں گے, ہم بتانے والوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ پاک ہم سب کے دین ایمان کی حفاظت فرمائے.